وآیت لہم الارض المیتا، نشانی ہے ان کے لیے زمین بنجر، احییناہا کیسے ہم آباد کرتے ہیں، وآخرجنا منہا حبا اور نکالتے ہیں اس سے اناج، فمنہ تاکلون اس میں سے یہ کھاتے بھی، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب اور ہم اگاتے ہیں اس سے باغات کھجور اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون اور چلاتے ہیں اس میں چشمے، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ کھائے اس کا پھل، وما عملت ایدیہم اور نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے، افلا یشکرون کیا یہ بھی شکر نہیں کرتے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا اناج طرح طرح ہر قسم کے، مما تنبت الارض جن کو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم اور خود ان کے جیوں میں سے، ومما لا یعلمون اور ان میں سے جو یہ جانتے نہیں، بہت ساری فصلیں پیدا ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، وآیت لہم اللیل اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار کھینچ لیتے اس سے ہم دن، سلخ جیسے بکرے کا چمڑا اتارتے گوشت رہ جاتا ہے چمڑا باہر آتا ہے اس کو سلخ کہتے ہیں، اور ان کے لیے نشانی ہے رات ہم کھینچتے اس سے دن، فإذا هم مظلمون بس ناگہاں یہ اندھیرے میں رہ جاتے، والشمس تجری لمستقر لها اور سورج چل رہا ہے اپنے محور کے گرد، پہلے یہ کہتے تھے زمین گھوم رہی ہے سورج رکا ہوا ہے، اب کہتے ہیں سورج اتنا تیز چلتا ہے کہ اس کی حرکت کا پتہ نہیں چلا رہا ہے، قرآن نے پہلے کہا آفتاب چل رہا ہے اپنے محور کے گرد، ہر قرہ اپنے محور کے چاروں طرف گھومتا ہے گولائی میں، زمین بھی اس طرح آسمان بھی، ساکن صرف رب العزت ہے، باقی ہر چیز وہ رفتار پر ہے، مولانا شیخ محمد طنطاوی جوہری نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر جواہر القرآن 16 جلدوں میں جو سائنس کا بہت بڑا خزانہ ہے، استاد محترم حضرت بنوری نے مصر میں ان کی موجودگی میں اس پر تنقید کی، 250 اعتراضات کیے جن میں سے 150 شیخ نے کھڑے ہو کے تسلیم کیے، 100 کے لیے وقت مانگا، اس تفسیر میں اس ادبار سے تو بڑا علم ہے کہ عموماً سائنسی تحقیقات اور ایجادات انگریزی میں ہونے کی وجہ سے علماء اس سے بے خبر رہتے ہیں، شیخ حکیم جوہر طنطاوی نے ان کو عربی فصیح میں اور عربی اسالیب میں پیش کیا، عربی دان علماء کے لیے نہایت سہولت ہو گئی، اس ادبار سے تفسیر مشکور ہے، شیخ قابل قدر ہے، لیکن ایک عجیب غلطی کر لی، وہ یہ کہ ہر سائنسی ایجاد کو اور سائنسی تحقیق کو آیت کا مصداق کہہ رہا ہے، جبکہ سائنسی تحقیقات اور مظاہر دن بدن بدل گئے، 100 سال پہلے جو سائنس تھی اس وقت وہ رف ہو گئی، اس وقت جو سائنس ہے 200 سال بعد وہ رف ٹف ہوگی، ایسی صورت میں قرآن کے اندر معاذ اللہ تحریف کا اندیشہ ہے، اس لیے مولانا نے ان کو کہا کہ شیخ نے یہ احسان بھی کیا اور یہ زیادتی بھی کی، کہتے ہیں کہ جب حضرت اقدس استاد محترم ان پر تنقید کرتے تھے تو شیخ حکیم جوہر طنطاوی نے کھڑے ہو کے کہا لست بعالم ہندی بل انت ملک انزلہ اللہ من السماء لاصلاح، آپ ہندوستانی عالم نہیں ہیں، اللہ نے ایک فرشتہ میری اصلاح کے لیے بھیجا، والشمس تجری لمستقر لها سورج گھوم رہا ہے اپنے محور کے گرد. تفسیر بیضاوی میں ہے والشمس تسجد لمالکہا وخالقہا ومنشئہا. سورج سجدہ کرتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے لیے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ ہر روز سورج سجدہ کر کے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے. قیامت کے قریب جب یہ اجازت مانگے گا تو اجازت نہیں ملے گی. فرجا قہقرا, پیچھے پلٹنا شروع ہو جائے گا. فذلک القہقرا والزلازل وآیات متتابعات, یہ قیامت کا دن ہوگا. اور سورج چل رہا ہے اپنے مقرر وقت کے ساتھ. تیسری تفسیر. دوسری تفسیر, سورج گھوم رہا ہے محور کے گرد. تیسری تفسیر, سورج سجدہ کرتا ہے اپنے بال پیدا کرنے والے کو اور اس سے اجازت مانگتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے غالب عالم کا. والقمر قدرناه منازلا, اور چاند کے ہم نے مقرر کیے ہیں ٹھہراو. پہلی رات کا چاند اور طرح ہے, سارا جہان دیکھ لے گا. رویت ہلال والے اندھے نہیں دیکھیں گے, وہ تب دیکھیں گے جب چاند سے سارا جہان بھر جائے گا. رویت ہلال والوں پر اللہ کی پٹکار آئی ہوئی ہے کیونکہ اس نے ماجون مرکب ہے اور ملک بھر کے علماء ان سے نالا ہیں. ان کی کارستانی غلط خلاف شرع ہے. اور چاند کے ہم نے مقرر کیے ہیں پڑاؤ ٹھہراؤ. حتی عادہ, یا تک کہ لوٹ آتا ہے. کل عرجون القدیم, جیسے شاخ و کھجور کی پرانی جھڑ جاتا ہے. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, نہ سورج کو اجازت ہے کہ وہ پکڑے چاند کو. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ, اور ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے. پورا سائنسی سائنس ہے. وَآيَةٌ لَّهُمْ, اور ان کے لیے نشانی ہے. أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, کہ ہم بٹھا دیتے ہیں ان کے آل و اولاد کو کشتی بھری میں. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور ہم پیدا کرتے ہیں ان کے لیے اس جیسی چیزیں جس پہ سواری کرتے ہیں. وہ بابا کشتی پر تو کبھی جائیں گے, لیکن سائیکل پر روز بیٹھتا ہے مولوی. موٹر سائیکل کو دیکھو کیسے کارآمد ہے. اور گاڑیاں اور ٹیکسیاں, وین اور ویگن, بس اور ریل, جہاز اور ہیلی کاپٹر, یہ سب یرکبون ہیں نا. یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, ہم چاہے ڈبو دے ان کو, کشتی والوں کو کشتی میں اور گاڑی چلانے والے کو روڈ پر. وید کشتائی پڑو بے دو چرب رداشے, بیا ملا دزول نو بال تسکل. کشتی کے ڈبونے پر جب اللہ راضی ہو جائے کوئی بچانے والا نہیں. کتنے بڑے بڑے جہاز اتنے قیمتی سرمائے کے ساتھ سمندر میں بیٹھ گئے. ہم چاہیں ڈبو دیں ان کو. کہتے ہیں کہ ایک کیپٹن نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز پہاڑ سے ٹکرا گیا اور اس کا سامنا حصہ ٹوٹ گیا اور ہم بڑے آرام سے ڈوب رہے ہیں, اور آپ لوگ تیاری کریں. جہاز کے تین حصے ڈوب چکے ہیں, چار باقی ہے اور اتنے گھنٹے میں ڈوب جائے. جہاز میں واویلا مچ گیا. اوہ, اور تھوڑی دیر میں پھر پتہ چلا کہ وہ ڈوبا ہوا حصہ وہ بھی ایک دم اوپر آ گیا. کیپٹن نے دوبارہ اعلان کیا کہ کوئی اجدہا تھا یا کوئی مچھلی تھی اور وہ ہمارے جہاز کے ساتھ اپنا کان کورچ رہی تھی، ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس سے جہاز نیچے جا رہا تھا. اب اس کی پرچن پوری ہو گئی، وہ بھاگ گئی اور جہاز اس سے آزاد ہوا. اللہ کو ڈبونا کیا مشکل ہے؟ وہ اجدہا چند لمحہ اور چلتا. اور سب سے پہلے میں نے جو ہوش سنبھالا اور اخبار دیکھا تو اس میں یہ خبر لگی ہوئی تھی کہ باہر کسی مغربی ملک کا سمندری جہاز غالباً حج کے لیے جا رہا تھا اور سمندر میں وہ کسی جگہ تصادم کا شکار ہوا اور ڈوبنے لگا. کنارے سے یا ساحل سے ان کو مدد بظاہر پہنچنی مشکل تھی. درمیان میں ایک چٹان تھا. کیپٹن نے بہادری کی اور جہاز کو چٹان کے قریب کر دیا. لوگ اس پر اتر گئے، بیٹھ گئے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد وہ چٹان نیچے چلا گیا. وہ مٹی کا تودہ تھا یا ریت کا کوئی گردہ تھا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. تقریباً 1968 میں یا 67 میں، سن 63 کے آس پاس، جبکہ میری عمر 10 سال تھی، میں نے اخبار پڑھا اور یہ خبر اس میں پڑھی. اگر ہم چاہیں تو ڈبو دیں ان کو، فلا صریخ لہم، پر ان کا فریاد رس کوئی نہیں ہوگا، ولا ہم ينقذون، اور نہ یہ بچائے جا سکیں گے. اللہ تعالی غرق کرنے پر آئے. ہوائی جہاز میں کتنا آرام ہے، کھانے بٹتے ہیں، ٹھنڈی بوتلیں، آئس کریم، ہر چیز. اچانک اعلان ہو جاتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فلائی خراب ہو گئی. کبھی تو درست ہو جاتی ہے اور کبھی خطرات بڑھ جاتے ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ ہے، وہ یہاں کراچی آ رہے تھے ایک سیاسی حکومتی کانفرنس میں. اس رات کو وہ باد و باران تھی جس سے لاہور میں اور ملتان میں کمبے اکڑے تھے اور باغات الٹ گئے تھے، بڑے درخت ٹوٹ گئے تھے. اس دوران وہ سفر پر، اور اس طوفان کے متعلق کہا ہے کہ وہ ہزاروں فٹ کے بلندی پر تھا. تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ مجھے خوف ہوا اور میں نے بعض چیزوں سے معافی مانگی. اللہ رب العالمین نے جہاز میں آرام پیدا کیا. ہوائی جہاز والے کہتے ہیں کہ سب سے محفوظ سواری ہوائی جہاز کی ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ جب یہ خراب ہوتی ہے تو بادشاہ بھی ضیاء الحق 37 جرنیلوں کے ساتھ تس نس ہو گیا. اور یہ ابھی جو ناشکرا اترا ہے، اس کا اپنا بیان ہے کہ ہمارا جہاز گر رہا تھا، فیول ختم ہو چکا تھا، وزیر اعظم نے آرڈر دیا تھا کہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہیں اترو گے. اب پائلٹ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ سر کیا کروں، میرے پاس تو جہاز چلانے کے لیے آگے تیل نہیں ہے، فیول کہتے ہیں اس کو. اور اس نے کراچی میں مظفر عثمانی سے رابطہ کیا، وہ یہاں کا کیپٹن تھا فوج کا، کوئی بریگیڈیئر کے بڑے عہدے کا. اس نے چٹ پٹ انتظام کیا اور کراچی سنبھالی، ایئرپورٹ کنٹرول کیا، اور ایئرپورٹ کے میدان میں بڑے بڑے کرین کھڑے کیے گئے تھے، وہ سیکنڈوں میں اٹھوائے اور خود آ کر کے وہاں کھڑا ہوا. اور اس کو وہ جواب دیا کہ آپ سیدھے جہاز کراچی لائے اترے، کوئی حرج نہیں، میدان بالکل صاف ہے. اور اس ناشکرے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے پھر بھی یقین نہیں تھا، میں سمجھتا تھا میری گرفتاری ہے اور مجھے حفاظت کرنے والے لوگ پہلے سیڑھیوں کی طرف بڑھے، لیکن جب میں نے مظفر عثمانی کی کو دیکھا کہ وہ سیڑھیوں پر کھڑے ہیں تو لکھا ہے اپنی کتاب اول پاکستان میں کہ میری جان میں جان آئی. لیکن جب اس کو اقتدار مل گیا اور اس کو پاکستان اس کے خیال میں اس نے کنٹرول کیا تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس مظفر عثمانی کو پہلے اپنے نائب بنا کر اسلام آباد طلب کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے معزول کر کے گھر میں قید کر لیا. یہ انسان ہے, یہ اس میں انسانیت کی رتی اور بو نہیں. اس کے لیے تو اس نے جان کٹوا دی تھی, ملک کو داؤ پر لگانا تھا کہ یہ میرا وفادار جرنیل ہے, میں کبھی بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لوں گا. اس لیے اللہ نے آنسوؤں کے ساتھ ایمان سے رخصت کیا, ذلت کے ساتھ رخصت کیا. افسوس کے سیاستدانوں میں شعور نہیں ہے, ملک و ملت کا درد نہیں ہے, غلط لوگوں کے لیے بلاکنگ ہو رہی ہے, چاکنگ ہو رہی ہے, احتجاج ہو رہے ہیں اور جو قیمتی افراد ہیں ان کا نام کسی نے نہیں لیا. آئے افسوس, خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اور اگر ہم چاہیں تو غرق کریں ان کو, فلا صریح لہم, کوئی چیخ نہیں نکلے گی ان کی. صریح فریاد رس کو بھی کہتے ہیں, فریاد سننے والا. ملک کے سربراہ و حکمران اس کے لیے ہوتے ہیں کہ دکھے ہوئے اور درد سے لبریز لوگ اور غموں سے چور چور لوگ جب آہ کرے تو یہ مرہم رکھنے کے لیے آئے. ولا هم ينقذون, اور نہ ان کو بچایا جائے گا, عذاب سے چھڑایا جائے گا. الا رحمتا منا, مگر یہ رحمت ہمارے یہاں سے کہ ہم بچاتے ہیں. ومتاع الہین, اور فائدہ ایک وقت تک. واذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم, اور جب کہا جاتا ہے ان سے ڈرو ان چیزوں سے جو تمہارے آگے ہیں اور تمہارے پیچھے, جو اعمال تم نے کیے ہیں وہ آگے اور جو تمہاری وجہ سے ہوں گے وہ پیچھے. بعض مفسرین ما بین ایدیکم حسنات کو کہتے ہیں اور ما خلفکم سیئات کو کہتے ہیں. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم ہو سکے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم, نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں میں سے. الا کانوا عنہا معرضین, مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو دی تم کو اللہ نے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اللہ نے جو توفیق دی ہے, مال و دولت دی ہے, وہ خرچ کرے. طلباء اپنی زندگی, علماء اپنی زندگی صرف کر رہے, متمولین اپنے مال و دولت کے ذریعے رضا الہی اپنائیں. قال الذین کفروا, کہنے لگے کافر لوگ, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, انتعم من لو یشاء اللہ اطعما, کیا ہم کھلا دیں ان کو, اگر اللہ چاہتا تو وہ کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں ہو تم مگر نری گمراہی میں. دو بھائی تھے یا دو دوست تھے, آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے, اور ایک نے کہا اگر مجھے خدا نے سلطنت دی کبھی بادشاہ بن گیا. ایسے ہی بن جاتے ہیں جیسے زرداری صاحب بن گئے, ہاں پتیر کی بادشاہ جوڑی. اگر مجھے خدا نے بادشاہ بنایا. قدیم زمانے میں ایک رواج تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تو بھائی کون بادشاہ بنے گا, صبح سویرے جو شہر میں داخل ہوا اس کو بنائیں گے. ساری رات لوگ جاگتے رہے, دیکھا کہ ایک ملنگ بادشاہ کہیں سے سفر کر کے اچانک داخل ہوا, اور السلام علیکم ملنگ بادشاہ, ہو ملنگ بادشاہ آئیے, غسل وسل کرے اور کپڑے پہنے, کیا بات ہے, کہا بادشاہ ہو گئے, شاہ ہو گئے, بادشاہ ہو گئے. ملنگ بادشاہ کو کئی دنوں کی بھوک تھی, بکرا کاٹو اس کو بھونو پراٹھے بناؤ قیمہ تیار کرو اور یہ وہ حلوے حلوے بناؤ. لوگوں نے کہا ملک کے لیے کچھ احکامات کا ہاں بھی دیتا ہوں پلاؤ بناؤ اور یہ چیزیں تیار کرو. کہا شہر کے لیے کہا بس ابھی کرتا ہوں. یہاں تک کہ اس کو کہا گیا کہ ایک دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہا ہے. کہا تم لوگ دشمن کو چھوڑو میں دیکھوں گا اس کو, اتنے کھانے اور تیار کرو. آخر میں لوگوں نے کہا بادشاہ داخل ہو گیا فوج سمیت شہر میں آپ کو پکڑنے آ رہا ہے. اب مجھے کہا کہ میرا بادشاہ سے کیا تعلق. واپس اپنا کن کش کول اٹھایا کہا ہم تو ماہے چن دارے مغمے پیچ ندارے لنگے زیر لنگ کے بالا اور نے غمے دست نے غمے کالا. واپس کلندر بن کے باندھنے لگے. ہم بھی ایسے بادشاہوں کے تناظر میں ہیں. تو دو دوست تھے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے. ایک نے کہا گھر میں بادشاہ بن گیا نا بہت انصاف کروں گا, کسی کو آنسو نہیں بہنے دوں گا, کسی کو رونے نہیں دوں گا, سب کے سر پر ہاتھ رکھوں گا, سب کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کروں گا. دوسرے نے کہا اگر میں بادشاہ بنا تو میں روزانہ انسانوں کا کباب بناؤں گا اور ان کے چمڑے ادھیڑ دوں گا اور ان کے کیلے ٹھوک دوں گا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں کرا دوں گا. تقدیر کا کرنا تھا کہ وہ ظالم جو تھا وہ بادشاہ بنا اور اس نے ملک میں مار دھاڑ شروع کر دی. لوگوں کو پیٹنا, لوگوں کی زیادتی کرنا, لوگوں کا چمڑا اتارنا, لوگوں کو باندھنا, لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا, یہ اس کا عام معمول تھا. لوگ تنگ آئے اس کے اس دوست کے پاس گئے کہ آپ کا دوست ہے یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے, خدا کے لیے ہمیں چھوڑا ہوں. وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا ظلم اچھا نہیں. اسے کہا آپ بتائے آپ کہتے تھے انصاف کروں گا تجھے نہیں بنایا, میں نے پہلے کہا تھا میں ظلم کروں گا مجھے بنایا, میں تو نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا پھر بھی ظلم کے لپیٹ میں ظالم آتا ہے, تم اپنے اوپر رحم کرو اور ظلم بند کر دو. ظلم سے کبھی کسی نے خیر نہیں پائی. الظلم ظلمات یوم القیامۃ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو جو تم کو دیا اللہ نے, کہتے ہیں کافر لوگ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں کیا ہم کھلا دے ان کو اگر چاہتا اللہ کھلا دیتا, نہیں ہے تم مگر میری گمراہی میں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, کہنے لگے یہ وعدہ کب ہوگا, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو قیامت کب آئے گی. ما ينظرون الا صيحة واحدة, نہیں انتظار کرتے مگر ایک ہی آواز کی. تاخذهم, جو ان کو پکڑے گی, وهم يخصمون, اور یہ آپس میں جھگڑے میں لگے ہوں گے. یہ بھی لغت ہے, ایسے یہدی حدہ یہدی خصم یخصم یخصمون, یہ بھی ایک فصیح لغت ہے. خصم کے معنی جھگڑا کرنا, یخصم کے معنی آپس میں تنازع کرنا. کہتے ہیں کہ بحران ناکار اختلافات سے پیدا ہوتا ہے. اختلاف دلیل و برہان سے ہو, صاحب علم کا ہو, تو اس کی قدر کی جاتی ہے. ناحق اختلافات کرنا نامناسب بات ہے. آئے ہائے, 656 ہجری میں سلطان المسلمین مستعصم آخری عباسی خلیفہ ہے. معتصم, حقیقت یہ کہ مستعصم ہے, معتصم نہیں, مستعصم ہے. بہت زیادہ مہربان تھا لیکن زبردست جنگجو تھا. ہلاکو خان اور چنگیز خان کو شکست دے دی, جو تاتار کے ناکارہ بادشاہان ظالم تھے. ہلاکو و چنگیز کو شکست دی اور لشکر اسلام آگے بڑھا. اس زمانے میں ابن الالقمی بادشاہ کا وزیر تھا. ابن الالقمی، افسوس بادشاہان غلط لوگوں پہ اعتماد کرتے، زورور ہوتے، ڈرتے نہیں، کیا کرے گئے. ابن الالقمی نے ہلاکو سے ملاقات کی اور ہلاکو کو کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا، ان کا مذہبی فریضہ ہے جہاد، کوئی چال لڑنی پڑے گی. چنانچہ فیصلہ کیا کہ صلح کر لیں. ہلاکو نے تحفہ تحائف اور صلح نامہ بھیجا اور ابن الالقمی نے بادشاہ کو کہا، مستعصم کو، کہ صلح میں خیر ہے، فتح تو ہو گئی، کب تک لڑیں گے؟ ملک اور رعایا کے لیے کوئی کام بھی کریں گے یا ساری زندگی جھگڑے میں گزرے گی؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن جب گزر گئے تو ابن الالقمی نے کہا آئے ہے کہ ہلاکو اپنی بیٹی بادشاہ سلامت کے شہزادے کو دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ صلح دائمی رہے اور دیر پا رہے. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے. افسوس کہ ہمارے بادشاہوں کو اعتماد بہت ہوتا ہے. ابن الالقمی نے ہلاکو کے ساتھ ساس باس کی اور بادشاہ کو کہا، مسلمان بادشاہ مستعصم کو، کہ ان کے اعزاز میں کھانے پکاؤ بہت زیادہ. تو بادشاہ نے پکوانے تھے اور کہا کہ فوج نہ رہے، فوجوں کو پیچھے کر دیں، بیرک میں بھیجے. دوستی کی بےعزت یہ کہ ہم ان کو زور دکھائے، اور ان کو کہا وہ 4000 مسلح افراد لائے. بادشاہ بما اہل خانہ کے اور وزراء علماء کے دسترخوان پر ضبط ہو گئے اور فوج کو ہٹا دیا گیا تھا اور وہ قہر اور عذاب شہر پر مسلط ہوا کہ 656 ہجری کا نام لے کے مورخین روتے ہیں. 656 ہجری میں آ کر سلطنت اسلامیہ ٹوٹ گئی اور پھر اس جیسی دوبارہ بڑی حکومت قائم نہیں ہوئی. وہم یخصمون، اور یہ آپس کے جھگڑوں میں رہے. کہتے ہیں ہلاکو کے لوگ جب مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے شہر میں جاتے تھے تو شہر میں جگہ جگہ مناظرے تھے اور مناظرے اس بات پر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر جاتے تھے تو انہوں نے خمیری روٹی کھائی تھی یا پتیری کھائی تھی، یہ مسئلہ ہے. ایسے فضول باتوں میں لگ گئے. اور اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت سے جو مینڈا آیا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ وہ ہلاکو چنگیز کے زمانے کا بے بہرا رہ گیا ہے اور فضول باتیں کرتا ہے. اور تفسیر کے اس اصول سے بے خبر ہے کہ نبہم ما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کی شریعت نے وضاحت نہیں کی ہم بھی نہیں کرنا چاہتے. فلا یستطیعون توصیتا، پس طاقت نہیں ہوگی ان کی وصیت کرنے کی. ولا الى اهلهم يرجعون، اور نہ یہ گھروں میں جا سکیں گے. ایسا سخت پکڑ ہوگی.